ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میں اپنی تقریروں کا آغاز بالعموم جن دعاؤں سے کیا کرتا ہوں ان کا ویسے تو ہر تقریر سے ہی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن آج جس نازک اور پیچیدہ مسئلے پر اظہار خیال کرنا ہے اس کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں بہت اہم ہیں. بولنے والا، کہنے والا، بیان کرنے والا اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرے اور سامعین کے حق میں بھی دعا کرے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے دل میں وہی بات ڈال کے جو حق ہو، درست ہو، صحیح. الہام فرما مجھے رشد کا، سعادت کا، خیر کا، بھلائی کا. واعظنی من شرور نفسی، اور مجھے اپنے نفس کی شرارتوں سے اپنی پناہ میں لے لے. کہیں کوئی نفسانیت، کہیں کوئی عصبیت جاہلیہ، کہیں کوئی تعصب، کہیں کوئی گروہی یا طبقاتی یا فرقے وارانہ ضد اور ہٹ دھرمی، یہ میرے نقطہ نظر کو اور میری رائے کو کج نہ کرے. دوسری دعا، پروردگار ہمیں حق کو حق دکھا. اللہم ارنا الحق حقا، ہم حق کو حق ہی دیکھیں، حق کو حق سمجھیں. وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کے اتباع کی توفیق عطا. حق کی پہچان اولاً، اور پھر اس کو اختیار کرنے اور اس کے اتباع کی توفیق. اس لیے کہ یہ دونوں مرحلے بڑے کٹھن ہیں، حق کا پہچاننا بھی. بہرحال اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، خلوص دیت ہے. لیکن حق کا پہچاننا جتنا مشکل ہے، پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لینا، اختیار کر لینا، اس سے بدرجہ کٹھن ہے. تو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا. ایسا نہ ہو کہ تلبیس ابلیس شقی اور ابلیس لعین کی باعث ہم کہیں حق کو باطل سمجھ بیٹھے، یا کہیں باطل کو حق سمجھ بیٹھے. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا. یہ دونوں دعائیں بڑی اہم ہیں. عام حالات میں بھی ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن بالخصوص آج کا جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے میں اپنے حق میں بھی اور آپ سب کے حق میں بھی پورے خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں دعائیں کر رہا ہوں. آج ہم خلافت راستہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اسی کے ضمن میں الفتنۃ الکبریٰ، وہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ. کبریٰ مؤنث ہے اکبر کا، سب سے بڑا فتنہ تاریخ انسانی کا، تاریخ اسلامی کا بالکل رخ بدل دینے والا، یعنی شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اس پر بھی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ بعد کے فتنے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی تاریخ میں جو ابھرے ہیں وہ اسی فتنے کی صدائے باز ہیں. اب آئیے آج کے اصل موضوع کی طرف، اور اس کے لیے ذہن میں چند بنیادی باتیں تازہ کریں. اس سلسلہ تقاریر میں ہمارا نقطہ آغاز یہ تھا کہ نبوت کا اصل مقصد کیا ہے. محاسبہ اخروی کے ضمن میں انسانوں پر اتمام حجت، یہ مقصد بعثت انبیاء ہے. مبادہ وہ یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اے رب کہ تو چاہتا. اولین حجت خود انسان کی فطرت میں ودیت شدہ حقائق ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، عقل اور شعور کی صلاحیتیں ہیں، نیکی اور بدی کی تمیز ہے، قلب میں ودیت شدہ معرفت ربانی ہے، روح کی گہرائیوں میں سلگتا ہوا عشق خداوندی کا جذبہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسیبل. لیکن رحمت خداوندی کا تقاضا ہوا انسانوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جائے، اس امتحان میں اور عظیم امتحان میں کچھ اور سہولتیں دی جائیں، وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، ہدایت ربانی نازل ہوتی رہی، تاکہ عقل و خرد اور شعور اور فطرت کے اندر جو صلاحیتیں مضمر ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ انبیاء نے حق اور عدل اور راستی کی طرف دعوت بھی دی اور اس پر عملاً چل کر بھی دکھا دی۔ اتمام حجت، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ رہے۔ یہ قافلہ نبوت قافلہ انسانیت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پہلا انسان پہلا نبی بھی تھا، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ قافلہ انسانی نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے اور نبوت و رسالت بھی ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل طے کر دیا، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت اتمام اور تکمیل کو بھی پہنچ گئی اور نتیجتاً ختم بھی ہو۔ یہ ختم نبوت نتیجہ ہے، اتمام نبوت کا تکمیل رسالت۔ اس اتمام و تکمیل رسالت کے تین پہلو اہم ہیں، ایک اس اعتبار سے کہ نوع انسانی بحیثیت مجموعی عقل اور شعور کی صلاحیتوں کے اعتبار سے عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی، لہذا اس قابل ہو گئی کہ الہدا کامل ہدایت نامہ، ابدی ہدایت نامہ اب اس کو عطا کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ قرآن مجید کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ دوسری طرف انسان کا اجتماعی شعور بھی ترقی کی مرحلے طے کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا کہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جس دور میں اجتماعیت انفرادیت پر غالب آ جانے والا، حیات اجتماعیہ، نظام اجتماعی کی اہمیت فیصلہ کن ہو جانے والی تھی کہ افراد اس کے شکنجے میں جکڑے جانے والے تھے۔ لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اب صرف انفرادی ہدایت و رہنمائی نہیں، اجتماعی ہدایت و رہنمائی عطا کی جائے، ایک ایسا نظام عدل و قسط عطا کیا جائے جس میں انسان کے جملہ عواطف، اس کے جملہ میلانات، اس کی طبیعت کے، فطرت کے جبلی تمام رجحانات کا جواب اور اس کا پورا اہتمام، اس کی تشفی کا موجود ہو، بتمام و کمال اور بتوازن و اعتدال۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز پر زور دیا جائے تو دوسری چیز جو ہے وہ ہاتھ سے جاتی ہے، آزادی پر زور دیا تو اونچ نیچ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ انسانیت طبقات میں تقسیم ہو کر رہ گئی، مساوات پر زور دیا تو وہ آزادی کی چڑیا جو ہے وہ ہاتھ سے اڑ گئی۔ یہ نہ ہو، تمام چیزیں بیک وقت ایک اجتماعی نظام میں سموئی ہوئی پورے توازن اور اعتدال کے ساتھ، وہ دین حق انسان کو دے دیا گیا اور اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا گیا، تاکہ نوع انسانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حجت بھی بتمام و کمال پوری۔ اسی ختم نبوت کا تیسرا پہلو یہ کہ سابقہ تمام انبیاء و رسل
صرف اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے. اس مقدس جماعت میں انبیاء و رسل کی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم فدا و آباؤنا و امہاتنا پہلے اور آخری فرد ہیں جن کی بعثت تمام نوع انسانی کی طرف, اور اس تمام کو زمان و مکان دونوں کے اعتبار سے سمجھیے, پورے پورے عرضی مکان کے اعتبار سے اور تا قیام قیامت زمان کے اعتبار سے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. یہی الفاظ تھے بشیر اور نذیر جو میں نے پہلی آیت سنائی کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ رسول مبشر اور نذیر بن کر آتے ہیں, وہی بشارت اور انذار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے. ان تین امتیازات کے ساتھ ایک ہدایت کاملہ عطا کر دی گئی, اس کی حفاظت کا ذمہ دی. دوسرے صرف انفرادی رہنمائی نہیں, نظام اجتماعی کے اعتبار سے ایک متوازن اور معتدل نظام عدل و قسط جسے ہم الدین القیم کے نام سے جانتے ہیں, دین حق, وہ عطا کر دیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مشقت محنت شاقہ, جس کا ایک اجمالی نقشہ میں 3 تقریروں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, اس کے نتیجے میں دونوں کام کر دیے, الہدا کی تبلیغ مکمل, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فئن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. چنانچہ حجۃ الوداع میں گواہی لے لی, الا هل بلغت, اور جواب مل گیا کہ انا نشہد انک قد بلغت و دیتا و نصحت. دوسری ڈائمنشن اسی 23 برس کی جو محنت شاقہ ہے اس کی یہ ہے کہ اس نظام عدل اجتماعی کو, دین حق کو بالفعل قائم کر دیا. جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی, اللہ کا دین غالب ہو گیا, کفر اور شرک کا استیصال ہو گیا, زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کو یہ آپشن دی گئی کہ وہ چاہیں تو ضمنی بن کر رہ سکتے ہیں, اپنے دین پر قائم رہیں, یہودیت پر یا نصرانیت پر. البتہ یوت الجزیت عن یدم وہم صاغرون, اپنے ہاتھوں جزیہ دینا ہوگا اور چھوٹے بن کر, اس لیے کہ بڑا تو اب اللہ ہے, اللہ اکبر, بڑا اللہ ہے, بڑائی اللہ کے لیے ہے اور غلبہ اللہ کے دین کے لیے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, یہ اس تکبیر رب کا ظہور ہے اور اس کا تقاضا. اب جو تیسرا پہلو تھا, یہی دونوں کام جو حضور نے اہل عرب اور جزیرہ نما عرب دونوں کے اعتبار سے بنفس نفیس خود سر انجام دے دیے, انہی امور کی عالمی سطح پر تکمیل, اب یہ فرض منصبی قرار پایا امت محمد کا علی صاحب صلات و سلام. قرآن مجید کے بارے میں اسی خطبہ حجۃ الوداع میں ہدایت دے دی, فلیبلغ الشاہد الغائب, اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں. میں کل عرض کر چکا ہوں کہ بڑے ہی بلیغ اطاس, اس موجود نہ ہونے والوں میں وہ بھی شامل ہے کہ جو اس وقت جزیرہ نما عرب سے باہر, وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اسی معمورے میں آباد تھے ایرانی بھی اور اہل چین چین میں اور نہ معلوم کیا کہا تورانی بھی, تو نہ معلوم کتنی اقوام یہاں تھی, وہ بھی شامل ہو گئی غائب میں. اور تا قیام قیامت پیدا ہونے والے تمام افراد نسل انسانی بھی شامل ہیں. دوسرا پہلو لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو عالمی سطح پر اس کا آپ نے آغاز فرما دیا بنفس نفیس، دعوتی خطوط لکھے جن کے نتیجے میں تصادم کا آغاز ہو گیا سلطنت روم، انگریزی میں جو کہتے ہیں آئرنی آف فیٹ، کہ ذرا دیکھیے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں، جب سلطنت ایران کے ہاتھوں سلطنت روما کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کے دل بجھے، اور اللہ تعالی نے ان کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں یہ پیشین گوئی نازل فرمائی، گھبراؤ نہیں مسلمانوں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. لیکن اب یہ تاریخ کے عجیب حقائق ہے، تصادم کا آغاز اسی سلطنت سے، پہلی لڑائیاں اسی سے ہوئی، سلطنت ایران کے ساتھ بعد میں ہوا، اگرچہ حضور نے پیشین گوئی فرما دی تھی جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا نام ہے مبارک خسرو پرویز نے چاک کر دیا، تو آپ نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا اپنی سلطنت کے پرزے پر، وہ ہو جانے والا تھا، لیکن عالم واقعہ میں پہلا تصادم روما سے ان سے ہوا، کہ جو ہرقل بھی خوب پہچان چکا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں، مقوقس نے بھی پہچانا، اور حبش کے بادشاہ نجاشی رحمہ اللہ وہ تو ایمان ہی لے آئے تھے. بہرحال اس وقت صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا آغاز فرما دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل ایک نوجوان نے بعد میں ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں یہاں اس مرحلے پر دے دینا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ ہمارے ہاں بڑا ہی ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے، ایک جانب سے الزام عائد کیا گیا، دوسری جانب سے مدافعانہ اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا گیا، اور حقیقت اس میں کیا ہے یہ خرافات میں کھو کر رہ گئی. الزام یہ تھا مغرب کی طرف سے، عالم عیسائیت کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ مسلمان بڑے وحشی لوگ تھے، انہوں نے اپنا دین بالجبر پھیلایا ہے، تلوار کے زور سے پھیلایا ہے. ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم دلوں کو جیتتے ہیں، ہمارے مشن کبھی بھی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جبر اور طاقت کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ اسلام اس کے کنٹراسٹ میں قوت سے پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، تلوار سے. بڑا ہی ایک ایسا الزام کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک بڑی بھیانک تصویر دنیا کے سامنے ہے. نتیجتاً ہمارے ہاں نیک لوگوں نے، بھلے لوگوں نے، ملت اور دین کے ساتھ خیر خواہی رکھنے والوں نے مدافعت کی، ان کی نیتیں غلط نہیں تھی، نیت تو یہی تھی کہ مدافعت ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمد کی اور امت محمد کی، لیکن انداز ابتدان بڑا معذرت خواہانہ، نہیں یہ بات نہیں ہے، اسلام میں تو جنگ صرف مدافعت کے لیے جائز ہے، جارحانہ جنگ اسلام میں ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں سر سید مرحوم، ان کا خلوص اور اخلاص شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن یہ کہ ہر دور کا کچھ اثر ہوتا ہے کہ جس سے بچنا آسان نہیں ہوتا، انہوں نے اور ان کے رفقا نے یہ انداز اختیار کیا. سوال یہ ہے کہ اس میں اصل نقطہ عدل ہے کیا، یہ بات جانیے. میں نے اپنی گزشتہ تقریروں میں دو مواقع پر اس کو ضمنی طور پر ڈیل کیا تھا، ایک ہجرت کے فوراً بعد جب سلسلہ غزوات کا آغاز ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ نہ سمجھیے کہ اگر مکے کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ ہوتی تو حضور بھی مدینے میں اطمینان سے بیٹھے رہتے. اگر ایسا ہوتا تو دین حق کا غلبہ کیسے ہوتا؟ کفر و شرک کا استحصال کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کا گھر جو بت کدہ بنا ہوا تھا اسے اس نجاست سے پاک کیسے کیا جاتا؟ سٹیٹس کو یا پیس فل کو ایگزسٹنس، یہ بڑے خوبصورت سے نام ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے. حق اور باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. حق آئے گا تو باطل پیچھے ہٹے گا، باطل بڑھے گا تو حق دبے گا. ان میں کوئی تساوی کی نسبت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کر سکتے. جال حق کو وضاحت الباطل، ان الباطل کان ضرورا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور مکے کی اکنامک بلاکیڈ، معاشی طور پر ان کی شہرت پر آپ نے ہاتھ ڈالا. اسی طرح ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفیر کا قتل ہے، چلیے جیل لیجئے، برداشت کر لیجئے، تو جنگ موتا نہ ہوتی، جنگ موتا نہ ہوتی تو سفر تبوک نہ ہوتا. پھر جنگ موتا کے نتیجے میں اگر کچھ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو غزوہ تبوک میں اس سے کہیں زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہو گئی. میں کل عرض کر چکا ہوں کہ دبدبا قائم ہو گیا، 20 دن آپ تبوک میں مقیم رہے 30,000 مسلمانوں کے ساتھ، معمولی بات نہیں، اور قیصر مقابلے میں نہیں آ سکا. تمام علاقے کے جو سردار تھے، رؤسا تھے، شیوخ تھے قبائل کے، وہ آئے، کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی نے ویسے معاہدہ کر لیا. اس کے باوجود جیش اسامہ کس لیے تیار کیا گیا؟ کوئی فریش پرووکیشن ہسٹری کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہے ان کی طرف سے، لیکن جیش اسامہ تیار ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا بھی گیا، مشورہ دیا گیا پرزور، کہ کم سے کم ان 3 محاذوں میں سے کسی ایک محاذ کو ابھی آپ بند رہنے دیں، بیک وقت 3 محاذوں کا کھولنا درست نہ ہوگا، حکمت کے خلاف ہوگا. لیکن وہ جو خلیفہ کامل تھے، ذہن میں رکھیے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکمل ہیں، النبی الخاتم اور النبی الکامل، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کامل، خلافت بتمام و کمال، یہ جامع راست آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت. جو کام حضور نے کیا، جس کام کا آپ نے آغاز کر دیا، میں اس سے قدم پیچھے کیسے ہٹا؟ جو کم سے کم شرائط محمد نے معین کر دی، ان سے کم پر میری صلح کیسے ہو سکتی؟ یہ تو ترمیم ہو جائے گی. آج کل ایک لفظ چلتا ہے ریویژنس، کوئی نظریہ آتا ہے، انقلابی نظریہ، وہ قائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پیروکار جو ہے سوچتے ہیں کہ اس پر چلنا مشکل ہے، کچھ ترمیم کر لیں. آپ کو معلوم ہے رشیا اور چائنا کے درمیان یہی لفظ ہے ان کی بنائے نزاع، انہوں نے ترمیم کر دی. جو اصل فلسفہ تھا مارکس کا، جو اصل انقلاب تھا لینن کا، اب اس پر روس قائم نہیں رہا، یہ بڑا چارج ہے چائنا، یہ ریویژنسٹ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کم سے کم شرائط میں سے اگر کسی کو کم کر دیتے تو یہ وہ ریویژنزم ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف میں کوئی ترمیم کسی طرح نہیں. جیسے اسامہ گیا اور وہی تمہید بن گیا، سلطنت روما کے ساتھ باقاعدہ سلسلہ جو جنگوں کا ہے شروع ہو گیا. شام کی فتوحات کی تمہید، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اپنی جگہ اٹل تاریخی حقائق. اور اب سمجھیے اس بات کو، میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں قرآن مجید کے متعلق، اس معاملے میں جو نقطہ عدل ہے وہ کچھ اس طرح بین بین واقع ہوا ہے کہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں قوت کو سرے سے کوئی دخل نہیں، غلط ہے. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہی تلوار کے بل پر ہوئی. اسلام دو چیزوں میں بڑا بنیادی فرق کرتا ہے، ایک ہے افراد اور ایک ہے نظام اجتماعی. افراد میں سے کسی فرد کو بالجبر اپنا دین تبدیل کرنے پر اسلام مجبور نہیں کرتا، پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی نہیں. لیکن نظام اجتماعی غلط بنیادوں پر، اس کو اسلام گوارا نہیں کر سکتا، اس کو ملیا میٹ کرنا، اس کو توڑنا، یہ مسلمانوں کے نسب العین کی حیثیت سے. اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے رکے رہے تو بات اور ہوگی، معذور عند اللہ. جیسے کہ کسی جنگ میں سے بھی اگر کسی ایسی صورت پیدا ہو جائے جیسے غزوہ موطا میں ہوئی تو پسپائی اختیار کر لینا اس کی اجازت ہے، متحیزاً اور متحرفاً، یہ سورہ انفال کے دو الفاظ ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے اگر طاقت نہیں ہے تو بات اور ہے، لیکن طاقت ہو اور کسی باطل نظام کا وجود گوارا کر لیا جائے، یہ ایمان کے منافی. غلط نظام کو بالجبر بالقوت توڑا جائے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھیے، اور یہ فلسفہ دین کا ایک اہم مسئلہ ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں ختم نبوت کے ضمن میں، غلط نظام حجاب بن جاتا ہے بندوں اور رب کے مابین. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جہاں اور بڑی خدمات ہیں اس دور میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مسئلے پر، واقعہ یہ ہے کہ سوشولوجی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جدید علم ہے، اور سب سے بڑا سوشل تھنکر اس دور کا وہ ہے جو اپنے آپ کو العبد الفقیر، المدعوب ولی اللہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، سب سے بڑا سوشل تھنکر. انہوں نے دو اعتبارات سے اس نظام اجتماعی کی اہمیت کو واضح کیا. ایک تو یہ کہ اگر نظام ظالمانہ ہے، اور کوئی حرج نہیں اس لفظ کے استعمال میں، استحصالی نظام ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس تو عیش اور عشرت کے لیے فراوانی ہے، کچھ لوگ دو وقت کی نان جوی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں. وہ جو فراوانی جنہیں ہو رہی ہے، جنہیں فراوانی کا حیضہ ہو گیا ہے، وہ اس کی وجہ سے خدا سے دور، اور جن کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے، وہ بالکل ڈھور ڈنگروں کی سطح پر آ جاتے ہیں. وہ خدا کو کیا پہچانے اور خدا کی کیا بندگی کرے؟ دو وقت کی روٹی جو ہے، جیسے کہ بار برداری کا اونٹ ہو، کولو کا بیل ہو، اگر انسان اس سطح پر اس کو گرا دیا جائے، کہاں اس کے لیے امکان ہے کہ وہ سوچے یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، فطرت کے اشارات کو پڑھے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، موقع ہے اس کے لیے. کہاں معرفت ربانی، کہاں عبادت ربانی؟ ان چیزوں سے انسان بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے، اور یہ ظالمانہ نظام سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے بندے اور رب کے بارے. یہ ہے اہمیت جو قرآن مجید میں عدل اور قسط کی آئی ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا، کتاب کے ساتھ بھیجا، میزان کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم رہیں. یہ سورہ حدید کی آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ سنایا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ شورا میں 25 پارے میں حضور سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ, فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم. مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کر. یہی بات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق وہ خلیفہ کامل فرما رہے ہیں. بیعت خلافت کے بعد پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, خلافت کی غرض و غایت آؤٹ لائن کی جا رہی ہے. مسلمانوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں, اور ہر ضعیف قوی ہے جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا دوں. یہ ہے وہ اہمیت نظام باطل کو کسی درجے میں گوارا نہیں کیا, وہ ظالمانہ نظام, وہ کہیں کسی خاندان کو نوع انسانی کی گردن پر مسلط کر رہا ہے. وہ حاکم یہ محکوم, تمیز بندہ و آقا فساد آدمی ہے. کہیں اس نے سرمایہ کو ایک لعنت بنا کر مسلط کر دیا, محروم, اور وہ کہ جن پر فراوانی کا, جیسا کہ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا, جنہیں فراوانی کا حیدا ہوا ہے, جن کی ایک ایک تقریب کے اوپر لاکھوں روپے ہوتے ہیں. مجھے یاد دلایا ایک زمانے میں جب لاہور میں آغاز ہی تھا ابھی میرے درس کا, کچھ حضرات بہرحال حسن ظن انہیں ہو گیا تھا. ایک صاحب میرے درس میں سمن آباد میں شریک ہوتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے لڑکے کی شادی کا مرحلہ آیا. اس نے آ کے کہا کہ اگر ابا جان ہوتے تو یقیناً آپ سے درخواست کرتے کہ نکاح پڑھائیں, میرا نکاح آپ پڑھائیں. میں نے حامی بھر لی, لیکن میں جو اس بارات میں گیا اور میں نے وہاں شادی کا نقشہ دیکھا, معلوم ہوتا تھا کہ ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ کوئی کمکما لگا ہوا ہے. وہ روشنیوں کا طوفان اور وہ بیرے اور ان کے لباس اور بے شمار انسان. اس وقت جو میں نے تقریر کی وہ میری زندگی کی سخت ترین تقاریر. میں خطبہ نکاح آپ کو معلوم ہے وہ جنتر منتر کے انداز میں تو پڑھتا نہیں ہوں, خطبہ تو خطبہ ہوتا ہے, خطبے کی غرض تذکیر ہے. میں نے کہا یہ ہے سبب, یہ سن 68-69 کی بات ہے, ہماری منافقت یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں فاطمہ الزہرا کا اور عمل ہمارا یہ. اس زمانے میں بڑے لمبے لمبے جلوس نکلے تھے سرخ ٹوپیوں والے, اور سرمایہ دار بڑا گھبرا رہا تھا اس وقت کہ کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا تھا یہ کہاں سے آ گئے, یہ کہیں رشیا سے نہیں آئے لوگ, امپورٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کے ان غلط حرکتوں کا نتیجہ ہے جو پڑکوں پر آتے. میں نے کہا یہی بیرے جو آپ کو سرو کر رہے ہیں, آپ کے شوفر, آپ کے چوکیدار, آپ کے خانسامے, ان میں سے کتنے ہی ہوں گے کہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوں گی اور وہ ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے, کہ جو کم سے کم لوازمات ہیں وہ بھی مہیا, اور آپ کے ہاں یہ اللے تللے ہو رہے ہیں. یہ ہے در حقیقت, سمجھ لیجیے اس بات کو, کہ یہ کسی صورت میں گوارا نہیں. تو نظام باطل اس کا قلع قمع کرنا, اسلام اس کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے اگر ہو, نہ ہو تو ٹھیک ہے, تلوار استعمال کرتا ہے. میں کل عرض کر چکا ہوں 3 آلٹرنیٹیوز مسلمانوں نے ہمیشہ دیے, اور یہ بھی کوئی بعد کی بات نہیں ہے, یہ حضور کے دیے ہوئے, اور حضور کے نہیں خود قرآن کے دیے ہوئے. اس کی اصل تو ہے وہ جو یہود کے اور نصارہ کے بارے میں قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کیا, مشرکین مکہ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے مشرکین عرب کے لیے، ایمان لاؤ اور یا تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں۔ تیسرا خود بخود ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ملک کو چھوڑ کے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرت اکرمہ گئے تھے، لیکن اہل کتاب کے لیے تین آپشن، اسلام لے آؤ، ہمارے بھائی ہو، جس طرح ہمارے مسلمان کا کسی کا مال محترم ہے اس کی جان محترم ہے، ایسے ہی تمہاری جان و مال کا احترام۔ یہ نہیں کرتے، یوت الجزیت یدیم وہم ساغرون، چھوٹے بن کر رہو، تمہیں کوئی بالجبر مسلمان نہیں کرے گا، رہو یہودی عیسائی، لیکن چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا۔ لا آف دی لینڈ اس کا ہوگا جس کی کہ فی الواقع لینڈ ہے۔ الارض للہ الملک للہ، لا آف دی لینڈ اس کا ہوگا، پرسنل لا میں تم جو چاہو کرو۔ اور دونوں اگر چیزیں نہیں ہیں منظور تو میدان میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کے لیے کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے کبھی کسی وقت بھی تاریخ اسلام کا کبھی سرسری طور پر مطالعہ کیا وہ بھی جانتا ہے، یہی تین آلٹرنیٹو۔ لہذا اس نقطۂ عدل کو پہچان لیجئے، کسی فرد کو کبھی مجبور نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ لیکن نظام باطل جو یقیناً ظالمانہ نظام ہے، کوئی نظام باطل عادلانہ نہیں ہو سکتا، عادلانہ نظام تو صرف اللہ کے دین کا، اس نظام باطل کو مسلمان ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام اس کے وجود کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے، اور اس کا قلع قمع کرنا بالجبر ہو، طاقت کے ساتھ ہو، یہ اسلام کا نسب العین ہے۔ یہ ضرور ہے اس میں کہ اگر بالفرض ایسے حالات ہو جائیں کہ ہمیں تبلیغ اور اپنے نظریات کی اشاعت کا بھرپور موقع دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں تلوار اٹھا لی جائے، لیکن ظاہر بات ہے یہ اف جو ہے، اٹس اے بگ اف۔ کیا رشیا کبھی گوارا کرے گا کہ وہاں جا کر آپ اسلام کی تبلیغ کریں؟ ہر نظام اپنا تحفظ کرتا، لہذا کبھی برداشت نہیں کیا۔ اس اعتبار سے اگر مسلمان کے پاس طاقت ہو تو نظام باطل کا قلع قبا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اس معاملے میں نقطۂ عدل۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے دوران ایک جملہ جو آیا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایرانیوں نے پوچھا یہ آپ ہم پر کیوں چڑھائی کر کے آئے؟ کل جو میں نے عرض کیا تھا اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو پھر ذہن میں رکھیے، دو عظیم مملکتیں تھیں اس وقت کی، سپر پاورز تھیں، سلطنت کسرا سلطنت روما، بقیہ یہ جو عرب نجد کا علاقہ کہہ لیں، رب الخالی کہہ لیں، حجاز کا علاقہ کہہ لیں، یہ لق و دق سیرا، اس سے کسی کو کیا لینا تھا؟ یہاں یہ ایک طرح سے آزاد قبائلی علاقہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے زیر اثر ہیں، لیکن در حقیقت ان کی حیثیت آزاد قبائلی علاقے کی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آزاد قبائل کا دنیا میں ہمیشہ سے شیوا رہا ہے لوٹ مار، ظاہر بات ہے ان کے اپنے گھر میں تو کچھ پیدا ہوتا نہیں، کہاں سے کھائیں گے؟ گئے کوئی ہلا بولا کہیں سے، کوئی لوٹ مار کی لے آئے، کچھ عرصے کھایا، پھر کسی اور طرف جھپٹا مار لیا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ چنانچہ یہ رہتا تھا، عربوں کی طرف سے کوئی طاقت ہو گئی، کبھی کوئی قبیلہ جو ہے کہیں جا کر اس نے لوٹ مار کی لے آیا، تو انہوں نے یہ کہا ایرانیوں نے کہ تم پہلے تو اس طرح آیا کرتے تھے، اب تم کسی طرح ٹلنے کا نام نہیں لے رہے، یہ فرق کیوں ہے؟ ہم تمہیں دے دلا دیتے ہیں، جو تم کہتے ہو دے دیتے ہیں، تم رخصت ہو۔ اس وقت کا جملہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے، ایک ایک لفظ اس کا، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ ایسی ہی سفارتی ایکسچینج کے مواقع پر وہ جملہ بھی آیا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے،
اب میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی کی نسبت موت زیادہ عزیز ہے. پہلے ہم لوٹ مار کیا کرتے تھے جینے کے لیے، اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے، لوٹ مار کس کے لیے؟ لیکن اب جو لوگ آئے ہیں ان کی تو قلب ماہیت ہو گئی، بدلے جا چکے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی کی نسبت موت عزیز تر ہے. اور دوسرا جملہ وہ، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، خود نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آتے تھے خود. اس کو آپ کہیں گے ہم ایک مشن پر ہیں. یہ ہماری وہ سابقہ جو طاقت ہوتی تھی اس سے بالکل معاملہ بدل گیا. انا قد ارسلنا، کہ میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں. اور یہاں جو مناسبت ہے رسالت سے، ارسل رسولہ، اسی سے فعل مجہول ہے، ارسلا، ارسلا بھیجا، ارسلا بھیجا گیا، ہم بھیجے گئے ہیں. یہ رسالت محمدی کا مشن ہے جس کی تکمیل پر ہم، انا قد ارسلنا لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں ایمان کی روشنی میں لائیں. اگلا جملہ اس سے بھی اہم ہے، وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور بادشاہوں کے ظلم اور تشدد کی چکی جس میں وہ پس رہے ہیں ان سے نکال کر عدل اسلام، اسلام کا جو عدل ہے اس سے رسنا. اب اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ یہ مشن ہے خلافت راشدہ، یہ موٹو ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو صرف مسلمانوں کی ایک حکومت نہ سمجھیے، صرف ایک سیاسی نظام نہ سمجھیے. اگرچہ ایک سیاسی نظام یا حیات اجتماعیہ کے اعتبار سے اس کی برکات بھی بڑی ممتاز ہے، لیکن صرف اس حد تک اگر اسے سمجھیں گے اور اس اعتبار سے ایسس کریں گے تو اس کا پورا جو اس کی تصویر ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی. وہ در حقیقت جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خلافت رسالت ہے، خلافت علی منہاج النبوہ ہے. اب اس خلافت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ میں کل عرض کر چکا ہوں، مختصر دور خلافت لیکن کارنامہ انتہائی عظیم. انقلاب محمدی علی صاحب الصلات والسلام کے خلاف جتنی قوتیں ابھری حضور کے انتقال کے بعد، جن کو آپ ریئیکشنری فورسز بھی کہہ سکتے ہیں، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، انقلاب کو کل عدم کرنے کے لیے اقدام بھی کہہ سکتے ہیں، جو چاہے کہہ لیں، مقصود تو ایک مفہوم کا ابلاغ ہے، عبارات و ناشتا و حسنوں کا واحدو. اے اللہ، ہماری عبارتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تیرا حسن و جمال تو ایک وحدت ہے. ان تمام ریئیکشنری فورسز کو کچل کر، جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے ود این آئرن ہینڈ، ود این آئرن ول، ایک فولادی عظیمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، ان تمام قوتوں سے زبردازما ہوئے اور اس انقلاب کو جزیرہ نمائے عرب کی حد تک کاملتن کنسولیڈیٹ کر کے دنیا سے رخصت. اب خلافت راشدہ کا جو اس کے بعد کے 20 سال کا دور ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اجتماعی نظام کے اعتبار سے نوع انسانی پر جو اصل حجت قائم ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس دور میں ہوئی، اس لیے کہ اس نظام عدل اجتماعی کی برکات کا ظہور اب ہوا ہے۔ حضور کی حیات طیبہ تو ایک مسلسل جد و جہد، ایک پہم کشمکش، اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے حالات و واقعات کی رفتار اتنی تیز تھی، ٹیمپو اس کا اتنا تیز تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان چکرا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کل ایک لائف سپین میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہوا اور ایک وسیع و عریض خطے پر ایک نظام بالفعل قائم ہو گیا، اور کل 22 برس، دعوت بھی ہو گئی، تنظیم بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، کشمکش بھی ہو گئی، تصادم بھی ہو گیا، مسلح تصادم بھی ہو گیا، فتح بھی ہو گئی، قیام امن بھی ہو گیا، اور یہ سب کل 22 برس۔ تو اب آپ سوچئے کہ حالات و واقعات کی تیز رفتاری کا کیا حال ہے۔ اگرچہ جو نظام پھر قائم ہوا ہے دور خلافت راشدہ میں، اس کا پورا کریڈٹ تو حضور کو جائے گا، آخر عمر کون ہے؟ عمر بن الخطاب سے عمر فاروق بنایا کس نے؟ مسیحائی کس کی ہے؟ جو بھی کوئی کریڈٹ ہے وہ جائے گا سب حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ایک بند کلی ہو اور کھل جائے، پھول بن جائے، پھول میں پتیاں وہی ہیں جو کلی میں تھیں، کوئی نئی پتی کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ پھول کھلتا ہے تو پتیاں نمایاں ہوتی ہیں، کلی میں وہ پتیاں ہیں بند ہیں، تو پوٹینشلی وہ ساری برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نظام میں اول یوم سے موجود تھی، لیکن ان کا جو ظہور ہوا ہے وہ دور خلافت عمر فاروق اور دور خلافت حضرت عثمان۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے بارے میں بڑے بڑے مغالطے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے، میں اس پر تفصیلی گفتگو تو بعد میں کروں گا، اس وقت ذہن میں یہ رکھیے کہ طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت ابوبکر کے 2.5 سال۔ ان 12 سالوں میں لگ بھگ 10 سال جو ہیں وہ بالکل اسی شان کے ہیں جس شان کا دور فاروقی ہے، اختلاف، نزاع، فتنہ، یہ سب جو ہے آخری 2 سالوں میں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ نقشہ بٹھا دیا گیا کہ شاید خیر اور خوبی اور بھلائی تو صرف دور فاروقی میں تھی، دور عثمانی میں تو فتنہ تھا، فساد تھا، اختلاف تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہے جس کا اضالہ کر دینا ضروری ہے۔ 20 برس بنتے ہیں 10 سال حضرت عمر کے، 10 سال حضرت عثمان کے، اس کے دوران 2 کام ہوئے۔ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں علامہ اقبال کا مصرعہ، بڑا پیارا مصرعہ ہے، بڑا سادہ مصرعہ، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں تک بات پہنچی ہوئی ہے، شمالی افریقہ تقریباً پورا فتح ہو چکا ہے، ایشیائے کوٹک فتح ہو چکا ہے، صرف تھوڑا سا حصہ وہاں قسطنطنیہ جو ہے وہ بقایا ہے، مدینۃ القیصر۔ سلطنت روما کی 3 ٹانگیں تھیں، 2 ٹوٹ چکی، یہ بڑی عظیم سلطنت تھی، 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، ایشیائے کوچک جس کو کہتے ہیں چھوٹا ایشیا، ایشیا مائنر، پھر نیچے سیریا، یارڈن، پیلسٹائن، یہ مغربی ایشیا، اور کچھ اس کا مقبوضات جو تھے وہ یورپ میں تھے. تو اب یہ سمٹ کر رہ گئی یورپ میں، ذرا سی انگلی ٹکی ہوئی ہے قسطنطنیہ پر. سلطنت کسرا کے تو وہ پرزے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور یہ حضور کا فرمان تھا، اس نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت کے پرزے کر. یہ سیلاب جو ہے فتوحات کا سیلاب، اور اس کو ذہن میں رکھیے، اس میں ہرگز مقصود کی حیثیت سے نہ کشور کشائی تھی نہ مال غنیمت. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت دونوں اعتبارات سے، یہاں یہ لفظ ایسا ہے، دو مفہوم اس کے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، تو مسلمان کا اس سے بڑا مقصد اور کوئی نہیں. یہاں تک کہ حضور کی ایک ہی تمنا ہے جو اللہ نے پوری نہیں کی، اور وہ یہ تمنا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور کی بھی کوئی تمنا اللہ پوری نہ کرے؟ عجیب بات ہے، لیکن نہیں کی. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے. قتل فی سبیل اللہ، اس کی لذت. تمنا پوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اللہ تعالی کا ایک اٹل قانون ہے، رسول کبھی قتل نہیں. رسول نمائندہ ہے اللہ کی حکومت کا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب رہے. رسول کہیں مغلوب ہونے کو آئے تو پوری پوری قوموں کو تہس نہس کر دیا جائے گا، رسول کو مغلوب نہیں ہونے. اس لیے حضور کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو ایک تو شہادت کے معنی مقتول فی سبیل اللہ، اور ایک شہادت کے معنی اللہ کے دین کی گواہی، توحید کی گواہی. جیسا کہ اقبال نے کہا، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، وہ گواہی جس گواہی سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ گواہی دینا، اجتماعی سطح پر دینا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ گواہی یہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ان دونوں معنی میں یہ شہادت جو ہے یہ مومن کے لیے مقصود اور مطلوب ہے. بہرحال ایک کام تو یہ ہوا کہ اتنے وسیع و عریض رقبے پر سے انسانوں کو بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر عدل اسلام سے روشنا، غلامی کے جوئے ان کے گردنوں سے اتارے. اور یہ گواہی دوسروں نے دی ہے. جب کسرا کا ایلچی آیا ہے حضرت عمر سے ملنے، اور اس نے پوچھا اہل مدینہ سے، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب ملا، لیس لنا ملک بل لنا امیر. ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے. اور وہ امیر کہاں ہے؟ کوئی قصر عمارت ہی ہو، قصر شاہی نہ ہو، کوئی قصر نہیں. وہ ابھی اس دروازے سے ذرا مدینے سے باہر نکل گیا ہے. وہ نکلا، عمر فاروق ایک جھاڑی کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنائے ہوئے زمین پر لیٹے ہوئے، جس کے نام سے لرزہ تاری ہے قیصر و کسرا کے ایوانوں میں. اس وقت اس نے کھڑے ہو کر کہا ہے، اے عمر، تم عدل اور انصاف سے کام لیتے ہو، لہذا تمہیں کوئی ڈر نہیں. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے خون چوستے ہیں، ہر وقت کانپتے رہتے ہیں، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں اونچی اونچی فصیلوں والے محل چاہیے، تحفظات چاہیے۔ یہ وہ سفیر کسرا کہہ رہا۔ تو اتنے بڑے رقبے پر اللہ کے دین کا غلبہ، اس کو اس معنی میں نہ لیجئے کہ اسلام کا غلبہ، ٹھیک ہے، اسلام کا غلبہ کس معنی میں کہ نوع انسانی کی بیڑیاں کاٹ دی گئی، غلامی کے طوق ان کے گلوں سے اتار دیے، تمیز بندہ و آقا پھسا دیا دی، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی عبد نہیں، صرف ایک ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اس کو نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا جو سب سے بڑا چارٹر ہے، ہیومن فریڈم، انسانی حریت کا چارٹر۔ یہ کیا یو این او کے چارٹرز ہوں گے اور کیا لیگ آف نیشن کے چارٹر ہوں گے، سب سے بڑا میگنا کارٹا حقوق انسانی کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع ہے۔ اور یہ بھی الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، یہ قول ایس جی ویلز کا ہے، بہت معروف شخصیت ہے، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام، اس نے کہانیاں لکھی، سٹوریز لکھی سائنس کے کچھ خیالات پر، اور دوسرا کمال اس کا یہ ہے کہ ہسٹری کو بھی اس نے واقعتاً فکشن بنا کر پیش کیا، ایسی خوبصورت تاریخ کہ آدمی پڑھے اور کہیں بھی بوجھل محسوس نہ ہو کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ دو کتابیں اس کی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ چونکہ اس بدبخت نے حضور پر بڑے زبردست حملے کیے، بڑے رقیق حملے، حضور کی ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے، اور عیسائیوں کے حلق سے یہ کڑوی گولی اترتی نہیں ہے۔ اول تو ان کے ہاں تو شادی کرنا ہی گھٹیا کام، ان کی اپنی ویلیوز ہیں، تجرد کی زندگی بسر کرنا ہے اونچے درجے کا کام، پھر متعدد شادیاں، یہ ان کے الگ سے نہیں ہوتا۔ اور ایک ایسی، میں ایک معاملے میں اس کی حماقت کی بھی داد دیتا ہوں، ایسی احمقانہ بات لکھی ہے جس کا اسے جواب دینا چاہیے، جواب وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ بیان کیوں کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، مجھے اس کے بیان کرنے میں کوئی خوشی نہیں ہے، بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دشمن ہے حضور کا، دشمن اگر کسی پہلو سے گواہی دے عظمت کی تو وہ مقام ہے، تو دشمنی اسٹیبلش کر رہا ہوں پہلے اس کی۔ عجیب جملہ لکھا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے گھٹیا انسان کے گرد حضور کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، ایسے ایسے عظیم لوگ کیسے جمع ہو گئے۔ قضیت الکبریٰ پہلا نام لیا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ایسے لوگ، عظیم لوگ، اتنے گھٹیا انسان کے گرد جمع ہو گئے، تو خدا کے بندے اس کا جواب تو کیوں دے؟ اگر تو ان کی عظمت کا قائل ہے تو یا تو یہ کہے کہ یہ بے وقوف تھے اور احمق تھے اور کودن تھے، انہیں تو مان رہا ہے، ان کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہے، اور جس سورج کے گرد یہ چاند ہیں اس کا انکار کر رہا ہے، تو یہ تو خفاشی ہے، اپنی آنکھ کا کور۔ بہرحال میں نے یہ چند باتیں بتائیں اس کی دشمنی کو اسٹیبلش کرنا۔ اب وہ شخص ہے کہ جو پورا خطبہ حجت الوداع نقل کر رہا ہے، ذہن میں رکھیے پروپورشن کو، ایک والیوم میں پوری نسل انسانی کی تاریخ لکھنے والا، ایک والیوم میں، اور پورا خطبہ حجت الوداع نقل، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے عیسائی ہونے کے باوجود، کتاب ہمارے ہاں بینڈ ہے، یہ میں نے کہیں پڑھی تھی اپنے زمانہ طالب علمی میں، پھر ایک دور میں مجھے کوٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے چاہا، کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں تقریر کرنی تھی، میں نے کہا وہ لوگ ہیں وکیل، حوالے کے بغیر اور ایگزیکٹ الفاظ کے بغیر وہاں جو ہے حوالہ درست نہ ہوگا، تو بڑی مشکل سے کراچی یونیورسٹی سے مجھے اس کا ایک نسخہ ملا، جہاں سے پھر میں نے اس کا فوٹو سیٹ لیا، اور مجھے خوشی ہوئی تھی کہ زمانہ طالب علمی کی اپنی بات مجھے بالکل ایگزیکٹ یاد تھی. اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے واضح کا تعلق ہے، سرمنز آن ہیومن فریٹرنیٹی، اکویلٹی اینڈ فریڈم، یہ سرمنز تو بہت کہے گئے دنیا میں، جیزس آف نظارت کے ہاں بھی بہت ہیں، مسیح ناصری نے بھی بہت واضح کہے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ صرف محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا ٹریبیوٹ کوئی ہو نہیں سکتا، اور ایسے غلیظ دشمن کی زبان کہ حضور کی ذاتی عظمت جو ہے وہ تو اس کی نگاہوں سے چھپی رہ گئی ہے، لیکن حضور کے کارنامے کو کیسے جھٹلائیں؟ وہ تعصب جو ہے وہ ذاتی شخصیت کے گرد تو ایک پٹی بن کر اس کی آنکھ پر لگ گیا ہے، لیکن کارنامہ وہ تو تاریخ کی ایسی عظیم حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلائیں تو کیسے جھٹلائیں؟ تو در حقیقت یہ اسلام کا احسان تھا اتنے وسیع و عریض رقبے پر اس نظام کو قائم کر دینا جس میں عدل اور قسط اور انصاف ہر اعتبار سے مکمل. میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی، آج بھی اشارتاً کہی، اب اچھی طرح سمجھیے، نظام اجتماعی کے متعدد پہلو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹنگ ہوتے ہیں. انفرادی آزادی اور اجتماعی مصلحتیں ٹکراتی ہیں. انسان کہتا ہے مجھے آزادی ہونی چاہیے، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں سوچوں، جو چاہوں زبان سے بک دوں، آزادی ہونی چاہیے. یہ اب آزادی ہے، یہ آزادی اجتماعی اعتبار سے مضر ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. اب نقطۂ عدل کیا ہے کہ آزادی بھی مجروح نہ ہو اور اجتماعی مصلحتیں بھی پامال نہ ہوں؟ بڑا کٹھن کام ہے، بہت مشکل کام. مساوات سب مانتے ہیں کہ ہونی چاہیے، اب مساوات کس معنی میں؟ تو نہ دنیا میں کبھی ہوئی نہ ہوگی، نہ فطرت کے مطابق ہے. کسی کو اللہ نے سرخ و سفید رنگت دی ہے، کسی کو رنگ جو ہے وہ سیاہ عطا کر دی، کیا کرے؟ کسی کو یورپ میں پیدا کر دیا، کسی کو افریقہ میں پیدا کر دیا، کیا کرے؟ کسی کو ذہنی صلاحیتیں بہت دے دیں، آرا کے آ دہن دی نہ دہن، جسمانی قوت نہیں دی. کوئی اگر کسی چلا سکتا ہے 6-7 گھنٹے مسلسل، تو سوچنے کی طاقت. تو یہ تو ایک فرق اور تفاوت رہے گا. مجھے معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے خطے تو انفرادی ملکیت میں چائنا میں بھی دے رکھے ہیں، کچھ نہ کچھ آزادی تو دینی پڑے گی، کامل مساوات تو ممکن نہیں. رشیا میں وہ ایک حد کو جا کر پھر واپس آیا ہے معاملہ، نجی ملکیت کو ایک لمیٹڈ سکوپ میں جاری کرنا پڑا، فطرت انسانی. مساوات بھی مطلوب، یہ بھی نہ ہو کہ ایک کو ہیضہ ہو رہا ہو کھا کھا کے اور ایک جو ہے وہ نان جمی کو محتاج ہو، یہ بھی نہیں. لیکن پابند کر دینا بالکل، آزادی بالکل ہی سلب ہو جائے، یہ بھی فطرت کے خلاف، کیا کریں؟ بڑا مشکل کام. نوع انسانی ٹھوکریں انہی مسائل میں تو کھا گئی. رستاد یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک بند کھولتے ہیں دوسرے کسی بندھن میں جکڑے جاتے ہیں. جاگیردارانہ نظام، فیوڈل سسٹم پوری دنیا میں تھا. کیا تھا؟ بادشاہ ہیں، بادشاہ کے نیچے یہ بیرنز ہیں، لارڈز ہیں، یا 5,000، 20,000، 30,000 منصبدار ہیں، ان کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے وہ کامل مالک ہیں، رہنے والے سب ان کی رعیت ہیں. غلامی در غلامی. بڑا زور مارا یورپ میں، حقوق حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، وہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے دعوے کے ساتھ مسلط تھے، ان سے حقوق لینا کوئی آسان بات تو نہیں. وہ آزادی حاصل ہوئی تو وہ آزادی ایسی غیر معتدل ہو گئی، میرا روپیہ ہے میں جو چاہوں کروں، چاہے شراب خانہ کھولوں چاہے قہوہ خانہ کھول دوں، آزادی ہے. میرا روپیہ ہے سود پر چلاؤں، آزادی، آزادی کا تقاضا تو ہے، قدغن کیسے مجھ پر. اس آزادی نے سرمایہ داری کی لعنت کی شکل اختیار کی، جاگیرداروں سے نجات پائی تو سرمایہ دار. کہنے کو آزادی ہے، صاحب میرا کارخانہ ہے میں تو مزدوری دوں گا 3 روپے، کسی کو کام کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے، وہ آزاد ہے. کہنے کو میں بھی آزاد اور مزدور بھی آزاد، لیکن مزدور آزاد کہاں رہا جب وسائل و ذرائع کچھ لوگوں کے پاس ان کا ارتکاز ہو گیا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے، کبھی آپ کے ہاں یہ ایریٹڈ واٹر چلتے تھے، ہر گلی کے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے، تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس ہے اس نے لگائی مشین، بوتلیں بھر بھر کے بیچ رہا ہے. اور جب یہ بڑے کارخانے لگ گئے وہ مشینیں غائب، ہر شخص کے لیے اس سطح کا کارخانہ لگانا ممکن نہیں، وہ تو سرمایہ دار لگائے گا. اور اتنے لوگوں کی معیشت کا دروازہ بند ہو گیا اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجبور ہو گئے کہ ان کارخانوں میں جا کے بلا دیا. بظاہر آزاد لیکن وہ مجبور ہے، اچھا 2.5 روپے پر دھو، 2.5 پہ کام کرے. یہ بات دوسری ہے کہ جب یہ چیز ایک انتہا کو پہنچتی ہے تو خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلس میں سامنے، بغاوت تو ہوگی. ظلم ایک حد تک پہنچنے کے بعد ایک رد عمل کو جنم دیتا ہے، کوئی شک نہیں. وہ سرمایہ داری مسلط ہوئی، اب سرمایہ داری سے نجات پانے کے لیے نئی تحریکیں. چنانچہ اب جو انسان نے سوچا، سوشلزم کہہ لیجئے، کمیونزم کہہ لیجئے، ایک پارٹی سٹیٹ قائم ہو گئی، ایک پارٹی اب بگ لینڈ لارڈ ہے، بگ جاگیردار ہے، بگ سرمایہ دار ہے. آپ کی آزادی سلب، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. اس پس منظر میں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا، جس کی برکات کا ظہور ہوا خلافت راشدہ میں، وہ کیا ہے؟ آزادی کا یہ عالم ہے کہ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہوں مسجد نبوی میں، اور پھر میں عرض کر دوں اپنے اماموں اور خطیبوں پر قیاس نہ کیجئے، کون ہے وہ قوم، کیا چیز ہے قوموں کی امامت، کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، اس پر نہ قیاس کریں. عمر فاروق ہے اور ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے گدڑی پوش، پھٹا ہوا کمبل پہنا ہوا ہے، لا سما ولا تا، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، یہ کرتا کیسے بنے؟ جواب دہی کیجئے، کہیں خیانت ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا میں اگر سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تم پر واجب ہے. وہ سیدھا کر رہا ہے وہ درویش عمر فاروق کو. اب آپ سوچئے اس دور میں بھی بہترین جمہوریت اعلیٰ ترین جمہوریت میں بھی آپ صدر ریاست صدر مملکت کو ہیڈ آف دی سٹیٹ کو کتنے تحفظات دیتے ہیں؟ اس کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اس کے ذاتی مسائل زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، ذاتی معاملہ، اور یہ معاملہ کرتے کا معاملہ ہے، اور جواب دہی ہوئی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ سے، کہ تم بتاؤ. انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جان کو دے دیا تھا، کرتا نہ میرا بن رہا تھا نہ ان کا، اس طرح کرتا بن گیا. اور اب وہ کہتا ہے درویش، الان نسمع و نطیع، ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. حریت کا اس سے اونچا کوئی معاملہ انسان نے نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. ایک گورنر نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی تھی. اب آخر گورنر بھی انسان ہے، اسے کچھ وقت آرام کا بھی چاہیے، ہر وقت منہ اٹھائے جو چاہے اندر آ جائے کیسے ممکن. لیکن قصر خلافہ، قصر کا لفظ میں نے ایسے کہہ دیا، ڈانٹ پڑی ہے لوگوں کو، ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا، اور وہ ڈیوڑی مسمار کر دی. آرڈیننس نافذ ہوتا ہے کہ عورتوں کے یہ مہر بڑے لمبے چوڑے بننے لگے ہیں، بہت غلط حرکت، فلاں حد سے زیادہ مہر نہیں بنے گا. آرڈیننس ہے عمر فاروق کا، ایک عورت ٹوکتی ہے، عمر ہمارے جس حق پر کوئی حد نہ اللہ نے قائم کی نہ اللہ کے رسول نے معین کی، تم کون ہوتے اس کے اوپر حد لگانے والے؟ اور عمر کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا. آرڈیننس واپس. یہ ہے آزادی. اگر آزادی کسی چڑیا کا نام ہے تو دنیا میں اس سے بڑی آزادی اور اس سے زائد آزادی کا تصور ممکن؟ اس آزادی کے ساتھ اب تصور کیجئے مساوات. وہ مساوات نہیں کہ باندھ دیں آپ لوگوں کو، 100 آدمیوں کو ایک رسے سے باندھ دیا کہ اب دوڑو اور وہ مساوی رہیں گے، وہ کیا دوڑیں گے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، وہ مساوات نہیں. وہ مساوات کے دوڑنے کی بھی آزادی ہے. تمہارا انسینٹو، شخصی محنت کی کھلی آزادی. لیکن اب یہ اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ، اسلام کا نظام معاشیات. لیکن اس دور میں چونکہ آگے پیچھے رہنے کا امکان پیدا ہو جائے گا، سیدھی بات ہے، بالکل دور دو چار کی طرح، یا تو رسے سے باندھ دیجئے تو نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، کھلا چھوڑیں گے تو کوئی پیچھے کوئی آگے، یہ تو لازمی نتیجہ ہے. لیکن اس میں ایک ریشو ہو، پروپورشن ہو، وہ آگے جانے والوں سے وصول کیا جائے گا اور پیچھے رہنے والوں کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کر دیا جائے گا، وہ بہرحال ان کو مل کر رہے ہیں. لکیر کھینچ دی گئی چاہے تو جدید اصطلاح میں ہیوز اور ہیو ناٹس کہہ لیجیے، فقیر اور غنی. اور فقیر کون ہے؟ جس کے پاس 7 تولے سونا نہیں ہے وہ فقیر ہے، 6 تولے ہے تو کوئی عرض نہیں، فقیر ہے وہ زکات کا حقدار ہے. جو اس پالے سے ادھر ہے وہ اغنیا ہے، 7 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یہ نصاب ہے نا، یہ ایک حد ہے. جو ادھر چلے گئے وہ اغنیا ہے، جو ادھر رہ گئے وہ فقراء ہیں. زکات کیا ہے؟ تُوخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائے. اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض کر دوں، موجودہ جو دنیا میں معاشرے ہیں ان میں انگریزوں کا معاشرہ ایک اعتبار سے بڑا یونیک ہے. اس قوم میں ایک طرف تو روایت پرستی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی، دوسری طرف ہر نئی چیز کے لیے کان کھلے ہوئے رکھتے ہیں. یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. جو نئی بات آئے گی اس پر کھلے دل سے غور کریں گے, سوچیں گے, جو اس میں اچھا پہلو ہے لے لیں گے. خود ما صفا دا ما قدر. مثلا بادشاہت سے جمہوریت تک کا سفر طے کیا, خون کس نے دیا؟ فرانسیسیوں نے. انقلاب کہاں آیا؟ اور خون کی ددیاں بہ گئیں. لیکن جمہوریت بہترین کون لے گیا؟ انگریز. اور اس کے باوجود بادشاہت برقرار, روایت کی روایت قائم اور جمہوریت کی جمہوریت موجود. بولشویک ریولیوشن آیا رشیا میں, سوشلسٹ اکانومی تجربہ وہاں ہوا, خوریزی ہوئی. یہاں وہ کیپیٹلزم اور سوشلزم کا امتزاج کہاں ہو رہا ہے؟ وہ یو کے میں ہو رہا ہے. سبسسٹنس الاؤنس کون دے رہا ہے؟ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس کون دے رہا ہے؟ آزادی بھی برقرار ہے, لیکن اگر آپ ان ایمپلائڈ ہیں تو اسٹیٹ آپ کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کر دے گی, وہ آپ کو مہیا کرے گی, اتنے آپ لے لیجئے ہفتے وار تاکہ آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو. یہ اصل میں ایک سنتھیسس ہے, اور یہ وہ سنتھیسس ہے جو اپنے آخری نقطہ عروج پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. انسان ٹھوکریں کھا کر وہاں پہنچے گا, بڑی خونریزیوں کے بعد وہاں پہنچے گا, پہنچے گا لا محالہ وہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں اور جائے. اب یہ خیال ہے اصل میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب کا, آئیڈیالوجی آف دی فیوچر. اسلام ہے مستقبل کا نظریہ. چاروں ناچار نوع انسانی ادھر جا رہی ہے, لیکن ٹھوکریں کھا کر جائے گی, دھکے کھا کر جائے گی, خوریزیوں کے بعد جائے گی, تجربے کرے گی, تجربوں میں نہ معلوم کتنا کچھ نقصان ہوگا, پہنچے گی وہیں چاروں ناچار. ہر کجا بینی جہان رنگو بو, آنکھ از خاکش برویت آرزو, یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اب اس مساوات کو دیکھیے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ عمر فاروق, ہمارے ذہنوں پر بڑا ایک روب تاری ہو جاتا ہے, چو این لائی کی بیٹی سائیکل پر سکول جاتی ہے. بھائی ہے اپنی جگہ, واقعی ایک قابل تعریف بات ہے, لیکن تم یہ تو سوچو, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. حضرت عمر فاروق بنفس نفیس بیت المقدس جا رہے ہیں شہر کا چارج لینے کے لیے. محاصرہ مسلمانوں نے کیا, شہر کی فصیلیں بڑی مضبوط, شہر بہت خود مکتفی, راشن بہت, پینے کے لیے پانی بہت, کوئی ان کے لیے ایسی دقت نہیں تھی. فصیلیں اپنی بند کی ہوئی ہیں, دروازے بند ہیں, بیٹھے ہیں, محاصرہ طول ہو رہا. خود ان کی طرف سے ایک پیشکش ہوتی ہے, سفید جھنڈے لے کر پادری آتے ہیں فصیل پر اور کہتے ہیں مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ شہر فتح ہوگا, لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ پر فتح ہوگا. اس کے کچھ اوصاف ہیں, کچھ علامات ہیں, وہ ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں. تم میں ہمیں ویسا کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک دم حضرت ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالی عنہ ذہن میں وہ لائٹننگ کے ساتھ خیال آیا کہ وہ درویش بادشاہ تو عمر ہے. اب یہ عرضداشت گئی, دار الخلافہ تشریف لائیے, اور انہوں نے کہا تھا وہ اگر آ جائے تو ہم کھول دیں گے شہر, کسی خوریزی کی ضرورت نہیں. یہ ہے مقصد سفر کا, ذرا ذہن میں رکھیے. کوئی پرائیویٹ وزٹ نہیں تھی, اسٹیٹ وزٹ ہے, اور اس سے زیادہ اہم سرکاری وزٹ کون سی ہوگی؟ کتنا لمبا سفر ہے مدینے سے بیت المقدس تک؟ لگ بھگ 700 میل تو ہوں گے کم سے کم, اگر 1000 نہیں ہے تو, میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا. اچھا سوچئے کتنا بڑا لاؤ لشکر، کوئی انٹوریج، کوئی خدم و حشم، سیکرٹریز ہو، باڈی گارڈ ہو، کچھ تو ہو، اور یہاں کیا ہے؟ تنہا عمر، ایک اونٹنی، ایک غلام، سفر ہو رہا ہے، ایک منزل عمر بیٹھے ہیں اوپر، غلام کے ہاتھ میں نکیل ہے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ غلام بیٹھا ہے، عمر فاروق کے ہاتھ میں نکیل ہے چل رہا ہے. یہ دنیا 10 مرتبہ ختم ہو کر پھر پیدا ہو لے، مساوات کی اس کے آس پاس کی مثال بھی ناممکن ہے. نہ محمد کا مثل ممکن اور نہ خلافت راشدہ کی مثال ممکن. لاکھ ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے آئیڈیل بنا کر چلیں گے. حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی حضرت ابو بکر کے انتقال پر، اے ابو بکر، تم اپنے بعد آنے والے کے لیے بڑی سختی پیدا کر گئے، وہ معیار قائم کر گئے ہو، اس پر پورا اترنا آسان. یہ معیار جو ہے بس اس حد تک رکھیے کہ بہرحال یہ نظام قائم ہوا. دیز آر ناٹ فیری ٹیل، کوئی پریوں کی کہانیاں بہرحال یہ نہیں، تاریخی حقائق ہے. نظام قائم ہوا ہے، بالفعل قائم ہوا ہے، دنیا کی شہادت ہے کہ قائم ہوا ہے. اس شہادت کی ایک ایکو سمجھیے، صدائے باز گشت، جو اس صدی کے آغاز میں مہاتما گاندھی کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، جب پروونشل کیبنٹس بنی تھی کانگریس کی، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. کوئی اشوک اور کوئی وکرماجیت اور کوئی چندر گپت موریا، مثال ان کی نہیں آئی. کوئی رام چندر، ان کی مثال نہیں. مثال ہے تو عمر کی ہے، مثال ہے تو ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ. بس اب میری گفتگو کو اس موضوع پر، ویسے تو یہ کہ لذیذ بود حکایت، لیکن یہ کہ اس پہلو سے کہ اتمام حجت بعثت انبیاء کی غرض و غایت، حضور کی ختم نبوت کا تقاضا اتمام حجت، ایک نظام عدل اجتماعی کے اعتبار سے، اس نظام کے قیام کے لیے پوری انقلابی جد و جہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے خلاف اٹھنے والی کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز، ان سے نبردازما ہوئے خلیفہ کامل، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، اور بالکل ایک سیٹلڈ معاشرہ دے کر رخصت ہوئے.